السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ توبہ کا آغاز ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے سورۃ انفال پر تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سورۃ انفال میں کیا کیا اہم نقاط بیان کیے گئے تھے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ سورہ انفال ہم نے پڑھا تھا، انفال کا مطلب ہی ہوتا ہے نفل، یعنی وہ چیز جو ایکسٹرا ہو. تو چونکہ مال غنیمت ایکسٹرا چیز ہوتی ہے، مومنوں کی یہ نشانی نہیں ہوتی کہ وہ صرف مال کے لیے جنگ کریں، تو انفال کا مطلب ہے وہ چیز جو ایکسٹرا ہو، زیادہ ہو، اور پھر اسی کو مال غنیمت کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. پھر سورہ انفال میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک تو جنگی قوانین بتائے گئے، جنگ کے کیا آداب کیا اصول ہیں وہ بتائے گئے، پھر انصار اور مہاجرین کی فضیلت بتائی گئی، جنگ بدر پر تبصرہ کیا گیا. اور جنگ بدر دراصل مومن پہلی بات تو کبھی بھی تعداد پر بھروسہ نہیں کرتا. ہم نے یہ بھی بات پڑھی تھی سورہ انفال میں کہ ہم کو لوگوں کو گننا نہیں چاہیے بلکہ لوگوں کو تولنا چاہیے، اور سورہ انفال میں دراصل اسی پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اگر کم بھی لوگ ہوں لیکن ان کا ایمان مکمل ہو تو ان کا رعب اور دبدبہ اس طرح سے کافروں پر پڑے گا کہ ایک ایک مسلمان دس دس پر بھاری ہو جائیں گے. اور اگر ایمان کمزور بھی ہے تو بھی کوئی بات نہیں، تب بھی مسلمان فتح حاصل کر سکتے ہیں، ایک مسلمان دو کے لیے بھاری ہو جائے گا، یعنی عام حالت میں بھی مسلمان ہی غالب رہے گا. دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں کہ اچھا آج ہم کیا کریں. ہم سوچتے ہیں کہ اتنے مسلمان ہی نہیں ہیں، نہ مسلمانوں کے پاس کوئی عسکری قوت ہے، نہ کوئی ان کی ملٹری ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں. کہ مسلمان کبھی بھی یہ سوچ کر نہیں لڑتا کہ جیت میری ہی ہوگی، وہ تو اپنے آپ کو اس راہ میں لگاتا رہتا ہے، کھپاتا رہتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے دنیا میں. اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے. مسلمان کی نظر یہ نہیں ہوتی کہ میں جنگ جیت کر ہی آؤں گا یا مجھے اس فیلڈ میں ہر حال میں 100% کامیابی ہوگی. جیت تو ایک ثانوی چیز ہے، اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگا دینا. جیسے آتا ہے نا کہ گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. یعنی ایک مومن کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں اس جنگ میں، اس فیلڈ میں ناکام اور نامراد بھی رہا دنیا میں تو کوئی بات نہیں، اللہ کے یہاں پر میں کامیاب ہو گیا. تو ہم کو صرف ظاہر قوت پر بھروسہ نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا ہماری جو کوشش تھی وہ خلوص پر مبنی تھی یا نہیں تھی. سورہ انفال دراصل دیکھا جائے تو اسی پر مبنی ہے، یعنی انہی آیات پر، انہی موضوعات پر مبنی ہے کہ اس میں ایک مسلمان کو ابھارا گیا ہے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کے لیے. مسلمانوں کی فتح کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ظاہری قوت اور ظاہری شان و شوکت پر نہیں ہوتا یا مسلمانوں کی تعداد پر نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان فوجیوں کے ایمان اور اس فیلڈ میں ان کے صبر اور استقامت پر ہوتا ہے کہ کتنا ان کے اندر صبر ہے، کتنا ان کے اندر جذبہ جوش ہے، کتنی ان کے اندر ثابت قدمی ہے. اگر ان کے اندر کمزوری ہے، ضعف ہے، تو اس وقت بھی 100 صابر مسلمان 200 پر غالب آ سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ دیکھیں کہ اگر کمزوری ہے تو بھی غالب رہو گے لیکن ریشو کم ہو جائے گا، یعنی تم 100 ہوگے تو تم 200 پر بھاری پڑو گے. لیکن ایمان اگر مکمل ہوگا، ایمان کی قوت زیادہ ہوگی، ایسے وقت میں 100 مسلمان 1000 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں، یعنی نسبت اب کیا ہو گئی، 1 اور 10 کی نسبت ہو گئی. تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفہ جہاد، اس کے اصول، وہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں. تو ہمیں بھی زندگی کی اس دوڑ میں ہمیں جد و جہد کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس وسائل کی کمی ہے، میرے پاس اسباب کی کمی ہے. آپ اللہ کی راہ میں قدم رکھیں، یقین جانیے اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو ساتھی، ایسے لوگ فراہم کر دے گا، میسر کر دے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی مدد خود بخود آ جائے گی۔ اور اگر دنیا میں کامیاب نہ بھی ہوئے تو کوئی بات نہیں، آخرت میں تو ضرور بامراد رہیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا اس بات کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 50 جو ہم نے دیکھے تھے، آیت نمبر 50 میں دراصل بتایا گیا ہے کہ منکرین حدیث جو ہے دراصل وہ عالم برزخ کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی قسم کا عذاب نہیں ہوگا، بس اب ڈائریکٹ جو کچھ ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن قرآن کی آیتوں سے اور ساتھ میں احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عالم برزخ میں بھی عذاب ہوتا ہے، یعنی قبر کا عذاب برحق ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، آیت نمبر 50 سورہ انفال کی، کہ کاش تم اس وقت ان کی حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہ تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لو اب جلنے کا مزہ چکھو، یا جلنے کا عذاب چکھو، عذاب الحریق کا ذکر آیا ہے یہاں پر۔ تو اسی وقت میں معلوم ہوتی ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی ان کے اوپر عذاب شروع ہو جاتا ہے، یہ عالم برزخ ہے۔ اور ہمیں معراج کی احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور بعض دوسری احادیث بھی اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہیں کہ عالم برزخ میں انسان کو قبر میں عذاب ہوگا جیسے اس کے اعمال رہیں گے۔ اگر وہ اچھا اور نیک شخص ہوگا تو اس کو اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اگر وہ بد ہوگا تو لہٰذا اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ تو اس پر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے سورہ توبہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرقین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ سورہ دیکھا جائے تو قرآن کریم کے ان مشہور سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ مشہور یہ اس بنا پر ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، جبکہ قرآن کریم کی ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ تو اس سے ایک بات اور ہمیں معلوم ہوتی ہے اور ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے، اور دراصل یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذرا سی بھی، یعنی ایک لفظ کی بھی تبدیلی یا اضافہ نہیں کیا گیا اور نہ ہوا ہے۔ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کو لکھوا کر گئے تھے، یعنی جو اس کی توقیفی ترتیب تھی، اس کو توقیفی ترتیب کہتے ہیں، یاد رکھیے گا اس کو، یعنی اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے کروائی۔ قرآن کی جو ترتیب ہے، مصحف جس ترتیب کے ساتھ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، قرآن 2 جلدوں کے درمیان، جمع بین الدفتین کہتے ہیں اس کو، تو جو 2 جلدوں کے درمیان آج ہمارے ہاتھوں میں ہے قرآن، دراصل یہ اس کی نزولی ترتیب نہیں ہے بلکہ یہ توقیفی ترتیب ہے، مصحف کی ترتیب ہے۔ اور اس کو خود اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے نہیں کروایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب قرآن لکھواتے تو کہتے جاتے تھے کہ فلاں آیت کو فلاں سورے میں فلاں جگہ پر ڈال دو، اور پھر جب نمازیں پڑھی جاتی تو نمازیں میں ان آیتوں کی تلاوت اسی ترتیب سے ہوتی تھی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سورے پہلے نازل ہوئے، لیکن قرآن میں جب لکھوایا گیا تو سورتوں کو پہلے لکھوایا گیا جو بعد میں نازل ہوئے، اور جو پہلے نازل ہوئے تھے ان کو آخر میں رکھا گیا۔ تو اس کو توقیفی ترتیب کہتے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے جس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ کیا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں، اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، ہم ہی کرنے والے ہیں۔ تو قرآن ایز اٹ از جیسا نازل ہوا تھا، اس میں نہ ایک نقطے کا فرق ہے نہ زیر زبر کا فرق ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس کو پڑھا کر گئے تھے اور جیسے لکھوایا تھا، یہ ایز اٹ از موجود ہے۔ اور یہ سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہ لکھوانا اس بات کا سب سے بڑا بیان ثبوت ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں کہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھوائی گئی؟ اس کے بارے میں مفسرین کا کافی اختلاف ہے۔ جو زیادہ اہم بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں دونوں صورتوں میں، یعنی دونوں صورتوں کا جو مضمون ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ کا، تقریباً ملتا جلتا ہے۔ جنگ پر تبصرہ کیا گیا ہے، جنگ کے حالات کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور مال غنیمت یا پھر منافقین کا تذکرہ ہے، جہاد اور ہجرت کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ تو اسی بنا پر چونکہ دونوں کا مضمون ہے، اور چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل فصل کرواتی ہے دو صورتوں کو، یعنی دونوں میں جدائی ڈالتی ہے کہ ایک صورت الگ ایک صورت الگ، تو یہاں نہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ چونکہ دونوں کا مضمون ایک سا ہے اس لیے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی۔ تو یہی وجہ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ اس میں غیر مسلموں سے برات کا اعلان ہے اور اس میں جنگ کے اصول بتائے گئے ہیں، تو اس بنا پر بھی اس کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، کیونکہ اس میں برات ظاہر کی گئی ہے۔ مشرکین سے برات کا ذکر ہے کہ اللہ ان سے بری الذمہ ہے، تو لہذا اسی وجہ سے اللہ کی رحمت کو اس میں نہیں لکھوایا گیا۔ اس سورے کے دو نام بہت مشہور ہیں، ایک تو سورہ توبہ جو لکھوایا جاتا ہے قرآن میں مصحف میں، اور دوسرا براتن۔ یہ دو نام بہت زیادہ مشہور ہے، برات جس کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سورت جو نازل ہوئی تھی، یہ دراصل مدنی سورت ہے، اور سورہ توبہ میں بہت سارے اہم ٹاپک پر گفتگو کی گئی ہے۔ خاص طور سے تو اس کا جو مرکزی مضمون ہے، مشرکین عرب اور منافقین یا پھر جو آس پاس کے اہل کتاب بھی تھے جو اسلام دشمنی پر آمادہ تھے، ان سے جہاد اس کا مرکزی مضمون ہے۔ اور اس میں خاص طور سے جو ایسے مسلمان تھے جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، ان کی تربیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ غزوہ تبوک جب پیش آئے 9 ہجری میں، تو اس کا جو پس منظر بتایا جاتا ہے، غزوہ تبوک کے پیش آنے سے پہلے، پیش آنے کے بعد، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا اس قافلے کے ساتھ، تو اس کے فوراً بعد یہ سورت نازل ہوئی، اس کا کچھ حصہ، سوائے ایک آیت کے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک آیت جو اس میں ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہو سکتا ہے دعا کی تھی، یعنی مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت مانگی تھی، تو اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس کی 113 جو آیت ہے تو 10 نبوی میں ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ مشرکین کے لیے دعا نہیں کر سکتے، مغفرت کی دعا۔ مدنی سورت ہے، 129 آیات ہیں اور 5 پیراگراف میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، یعنی 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے اس کے مضمون کو۔ برات من اللہ و رسولہ، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ جیسے کہ ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ 9 ہجری میں یہ نازل ہوئی تھی اور غزوہ تبوک پیش آیا تھا، اور ساتھ ہی حج کا اہم واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ پہلا یہ حج تھا فتح مکہ کے بعد، جس میں اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے حج کرنے کی تعلیم دی، اور ابوبکر صدیق کو اس حج کا، اس قافلے کا امیر بنا کر بھیجا، اور کچھ ضروری اعلانات بھی ساتھ میں آپ نے کرنے کے لیے کہے تھے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد پھر یہ صورت نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی احکامات کو لے کر بھیجا کہ حج کے موقع پر اس کا اعلان کر دیا جائے، تاکہ جو دور دراز سے آنے والے لوگ ہیں ان کو سب کو خبر ہو جائے کہ آئندہ کیا کیا نہیں کرنا ہے۔ خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید کی تھی کہ اعلان کر دیا جائے کہ اگلے سال سے کوئی مشرک حج کو نہ آئے گا، دوسری بات کوئی برہنہ ہو کر کعبے کا طواف نہیں کرے گا، اور جو دوسرے اہم اعلانات تھے وہ یہ تھے کہ جن قوموں سے، جن قبیلوں سے معاہدہ تھا ان سب کو چار چار مہینے کی مہلت تھی، اور جن لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی ان کے ساتھ معاہدہ ویسے ہی برقرار رہے گا، لیکن جن لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدوں کو توڑ دیا تھا یا اس کی خلاف ورزی کی تھی یا غداری کی تھی ان کو چار مہینے کی مہلت دے دی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ چار مہینے تک آپ یہاں رہ سکتے ہیں، چار مہینے کے بعد یا تو آپ کو جزیرۃ العرب کو خالی کر دینا ہے یعنی یہاں سے نکل جانا ہے، یا پھر آپ کو اسلام قبول کر لینا ہے، یعنی مشرکین اب وہاں پر مکہ میں نہیں رہیں گے یا آس پاس کے علاقوں میں۔ تو یہ اہم اعلانات تھے جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ پھر خاص بات ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اعلان کرنا جو تھا وہ کوئی کسی اور کو بھی بھیج سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے خاص طور سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کیونکہ آپ عربوں کے تمام حالات سے واقف تھے، ان کی نفسیات کو آپ جانتے تھے، کیونکہ یہ بہت بڑا اعلان تھا کہ مکہ سے وہاں کے جو رہنے والے عرب ہیں ان کو خالی کروا دینا، خاص وہاں کے رہنے والوں کو یہ کہنا کہ اب تم یہاں حج نہیں کر سکتے شرک کی حالت میں، وہاں کے رہنے والوں کو یہ کہنا جو وہ اتنے سال سے ان کے ریچوز چلے آ رہے تھے برہنہ طواف نہیں کر سکتے، تو یہ معمولی بات نہیں تھی، تو اسی لیے اللہ کے رسول کے خاندان ہی کا کوئی شخص ہو سکتا تھا جو یہ اعلان کر سکتا تھا، اسی لیے آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اس خدمت پر مامور کیا تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اسے سنانے کے بعد چار باتوں کا اعلان کر دینا کہ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے، بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے، جن لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا معاہدہ باقی ہے یعنی جو نقض عہد کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں ان کے ساتھ مدت معاہدے تک وفا کی جائے گی، یعنی جن لوگوں نے کوئی غداری نہیں کی ہے ان کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ معاہدہ باقی ہے۔ یہ دراصل 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد یہ پہلا حج تھا مسلمانوں کا 9 ہجری میں، جس کے امیر یعنی اس قافلے کے امیر دراصل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر اگلے سال 10 ہجری میں اللہ کے رسول نے خود حجت الوداع کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حج کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ کئی لوگ کئی صحابہ کرام تھے، 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع تھا آپ کے ساتھ۔ پھر کہا کہ پس تم لوگ ملک میں چار مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ اللہ کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی بھی قوم سے جب خیانت کا یا غداری کا اندیشہ ہو تو کیا کرنا چاہیے کہ علل اعلان اس کا معاہدہ اس کی طرف پھینک دینا چاہیے، یعنی اس کو علل اعلان بتا دینا چاہیے کہ اب تم سے ہمارا معاہدہ ختم ہوا، اب ہم بھی جنگ کی تیاری کرتے ہیں، تم بھی جنگ کی تیاری کرو، یعنی چھپ کر وار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے معاہدہ تو ختم ہو گیا جب خبردار کر دیا گیا، اور اس معاہدے کے اعلان کے بغیر کسی بھی قوم کے خلاف جنگی کارروائی نہیں کی جا سکتی، اس کو خیانت قرار دیا گیا ہے، اور یہ اخلاقی خوبی دراصل صرف اور صرف مسلمانوں میں ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ قبائل جن کے ساتھ اللہ کے رسول نے عہد و پیمان کر رکھے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور موقع پاتے ہی انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ سارے عہد کو بھلا دیا اور دشمنی پر اتر آئے تھے، اور ابھی تک بھی وہ شرک پر قائم تھے۔ اس وجہ سے یہاں پر ان سب کے خلاف اعلان کر دیا گیا کہ اب تمہارے لیے ملک میں کوئی جائے پلا نہیں، اب تم عرب میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ پورا عرب اب کیا ہو گیا ہے، اسلام کے انڈر میں آ چکا ہے۔ اور سبحان اللہ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ دیکھیں کہ اتنے کم عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا آپ انقلاب لے کر آئے، اتنی بڑی تبدیلی معمولی بات نہیں۔ آج ہم دیکھیں اتنے سال سے ہم ہندوستان میں ہیں، آپ بتائیے آج ہمارا کیا اثر ہوا، کیا ہمارے اخلاق ہیں، کیا ہمارا کردار ہے کہ اتنے سال سے ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی آج ہماری اکثریت آبادی کی نان مسلم ہے اور مسلمان آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں۔ تو مسلمان تو جہاں رہتا ہے وہ تو اپنے اندر خود ایک متحرک ہوتا ہے، ایک تحریک رکھتا ہے، وہ خود ہی نہیں تڑپتا، اس کو تو اوروں کو بھی تڑپانا ہے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ اتنے سال سے رہتے ہوئے ہم اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے نہ پیش کر سکے، ہم اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے ہم ان کو اسلام کی دعوت بھی دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، بلاتے نہیں ان کو اپنی طرف اسلام کی طرف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 20-22 سال کے عرصے میں اتنی بڑی تبدیلی لا کر دکھا دی. اور ایسے بگڑے ہوئے معاشرے کو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اس وقت کا معاشرہ کیسا بگڑا ہوا تھا. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا وہ عام بات تھی ان کے لیے. ذرا سی غیرت اور حمیت پر تلواریں یوں نکل آتی تھیں جیسے کہ ہم اپنے اس میں سے ریک میں سے چمچہ نکالتے ہیں برتنوں کے ریک سے. ایسے تو تلواریں ان کی باہر آتی تھیں. ایک ایک چھوٹی سی دشمنی پر ایک ایک جنگ کئی کئی 100 سال تک چلتی تھی. جنگیں ختم نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے قبیلے کے قبیلے ختم ہو جاتے تھے لیکن جنگیں نہیں ختم ہوتی تھیں. ذاتی فخر و غرور اتنا زیادہ تھا کہ اس پر انہوں نے 300-300 کے وہ اشعار لکھا کرتے تھے اپنے اپنے قبیلے پر اور اس میں اتنا مبالغہ آرائی سے کام لیتے تھے. لیکن ساری چیزیں ختم ہوئی نہ ہوئی آپ بتائیں. یعنی وہی لوگ جو آپس میں فخر و غرور ایک دوسرے پر جتاتے تھے, جو ہر قسم کی برائی میں مبتلا تھے, جو شراب کے عادی تھے, جو جوئے کے عادی تھے, کوئی خرابی ایسی نہیں تھی جب اس وقت عام نہ ہو. بے شک اچھے لوگ بھی تھے, اچھے اخلاق والے بھی تھے, لیکن میجورٹی اسی جہالت میں مبتلا تھی. لیکن اسلام نے کیسے بدل دیا نا ان کو, کیسی خوبیاں ان کے اندر پیدا ہو گئیں کہ ایسے لگتا ہے گویا ایک سے ایک ہیرا ہے. اور اسلامی تاریخ تو بھری پڑی ہے ایسے ہیروں سے. گولڈن تاریخ ہے ہماری, سنہری تاریخ. کیسے انہوں نے بدلا ہوگا نا اپنے آپ کو صحابہ کرام نے, کیسے انہوں نے اپنی عادتیں چینج کی ہوں گی. مشکل, بہت مشکل کام ہے یقین جانیے. جس کو چائے کی عادت ہے وہ اس پر سے اندازہ لگائے کہ چائے چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے جس کو چائے کی عادت ہوتی ہے. تو ان کو تو شراب کی ایسی عادت تھی کہ پانی کی طرح شراب پیا کرتے تھے وہ لوگ. اس کی تعریف میں اگر آپ ان کے اشعار سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ہمارے یہاں کے شاعر کسی خاتون کی بھی کیا تعریف کرتے ہوں گے اپنے اشعار میں جو مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں. تو ان کے یہاں پر شراب کی اتنی تعریف کی جاتی تھی لیکن ایک ہی حکم آنے پر چھوڑا نہیں چھوڑا انہوں نے. تو یہ ہوتی ہے فرما برداری. اسلام نے ان کو ایسے تبدیل کر دیا تھا, بالکل بدل گئے تھے وہ, چینج ہو گئے تھے. اور آج تو ہمارے سامنے سب احکامات ہیں, سب کچھ, پوری تاریخ ہمارے سامنے بھری پڑی ہے, پوری کتاب آج ہمارے سامنے کھلی ہے. لیکن ہم نے کیا ثبوت پیش کیا ایمان کا, ہمارے عمل صالح کا؟ تو بہرحال اتنی ان کی اخلاقی تربیت کی گئی کہ اگر سامنے والے نے تمہارے ساتھ غداری کی ہے, خیانت کی ہے, تب بھی تم اس پر چھپ کر وار نہیں کرو گے, بلکہ علل اعلان تم اس کے سامنے بتاؤ گے کہ ہم نے معاہدہ ختم کر دیا, لہٰذا اب ہم جنگ کریں گے تو ہم کھلم کھلا یعنی کہہ کر ہم کرنے والے ہیں کیونکہ معاہدہ ہی ختم ہو گیا. تو اب یہ جو اعلان کیا گیا دراصل 10 ذی الحجہ کو کیا گیا. اس وقت سے 10 ربیع الثانی یعنی 10 ہجری تک 4 مہینے ہوتے ہیں. یعنی حج کے مہینے سے اعلان کیا گیا تو اب 4 مہینے باقی تھے ربیع الثانی تک. تو 4 مہینے کی مہلت ان لوگوں کو دی گئی کہ اس دوران میں اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کر لیں. لڑنا ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ, اگر ملک چھوڑنا ہو تو اپنی جائے پناہ تلاش کر لو, اور اسلام قبول کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر اسلام قبول کر لو. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو نظم و ضبط کی پابندی کروائی گئی, علل اعلان یہ بات بتائی گئی, کیونکہ بعد میں اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ایسے ہوا, اور اسی لیے پہلے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو بھانپ لیا تھا کہ اگر کچھ ایسا معاملہ ہو جائے تو یہ جو سارے معاہدات کیے گئے تھے, یہ جو پالیسیز بتائی گئی تھیں, یہ دراصل ایک بہت بہترین اصول بتا دیے گئے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر تم کو اس کے خلاف کیا کارروائی کرنی چاہیے. تو اسی بنا پر جب کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا یا بہت سارے قبیلے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی. تو اس فتنے کو ختم کرنا ضروری تھا کیونکہ کچھ لوگ اگر ایمان سے پھر جاتے تو ہو سکتا ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پھر جاتے. اسی لیے ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جنگ کی تھی. تو کہا گیا کہ 4 مہینے ہیں اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, تم اور 4 مہینے چل پھر لو, 4 مہینے کی اور مہلت دے دی گئی تمہیں, 4 مہینے تم عرب کے علاقوں میں رہ لو, لیکن اب عرب میں تمہارا اسلام کے بغیر رہنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں تصویر کا رخ کیسے پلٹا نا. یہ وہی لوگ تھے عرب کے مشرکین جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو جنہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا, جو کعبۃ اللہ کے پاس نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. توحید کا گھر جہاں سے توحید کی آواز بلند ہوئی تھی وہ گھر بتوں سے بھرا پڑا تھا, اور جب توحید والے وہاں پر اللہ کے آگے جھکنا چاہتے تو ان کو اللہ کے آگے جھکنے بھی نہیں دیا جاتا تھا. لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے بندوں کی مدد فرمائی, اور واقعی میں اکیلا واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی اپنے بندوں کی مدد کے لیے. تو جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتا ہے, اور آخرت میں تو ضرور ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو لہٰذا ہم کو بھی اسی توکل پر, یعنی وہی توکل کو کام میں لاتے ہوئے اپنے کام کو کرتے چلے جانا ہے اللہ کی راہ میں. تو کہا گیا کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. فصیحو دراصل یہ سیاحت سے نکلا ہے, اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا سیاحت, چلنا پھرنا, گھومنا پھرنا, کسی چیز کو دیکھنا, دیکھتے جانا. تو سیاحت میں بھی کیا کرتا ہے انسان کہ سیر کرتا ہے, گھومتا پھرتا ہے, کوئی چیزوں کو دیکھتا ہے. تو ان سے کہا کہ تم چل پھر لو لیکن 4 مہینے سے زیادہ نہیں. وَآذان من اللہ ورسوله الى الناس يوم الحج الاکبر یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین بریء من المشرکین ورسوله فان تبتم فهو خیر لکم وان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب الیم. وآذان من اللہ ورسوله الى الناس یوم الحج الاکبر یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسوله فان تبتم فهو خیر لکم وان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب الیم. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے, اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو. اب یہاں پر اطلاع عام ہے, کس کی طرف سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. کس کے لیے ہے؟ مشرکین کے لیے, کہ کہا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی. اگر اب بھی توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے, اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ اللہ کو تم ہرا نہیں سکتے. یعنی حج اکبر کہا گیا ہے اور اذن عام ہے. یہ جو اعلان برات ان مشرکین کے لیے تھا جن کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لانے والے یا لا رہے, تو اب ان سے خاص طور سے کہہ دیا گیا کہ اب ہم بری الذمہ ہیں, ہم نے تو اعلان کر دیا, ہماری طرف سے ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی, اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کیا کرتے ہو. تو یہ جو تم کو مہلت دی گئی ہے اس مہلت میں تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد یوم النہر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے. اسی دن منا میں اعلان برات سنایا گیا. 10 ذی الحجہ کو حج اکبر کا دن اس لیے کہا گیا کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں, اور اس زمانے میں جو عرب کے لوگ تھے وہ دراصل عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج اکبر کہتے تھے. اب آپ یہاں پر کیا سمجھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو وہ حج اکبر تھا, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دن جمعہ کے دن اگر حج آتا ہے یعنی یوم عرفہ اگر جمعہ کو پڑتا ہے تو کیا وہ دن حج اکبر ہوگا؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر تو مشہور یہی بات ہے, کئی لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں پر کہ ان کا حج کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا, وہ حج کر چکے ہیں, ان کے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ آپ 5 سال تک اب حج نہیں کر سکتے, لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے, جب تاریخیں آ جاتی ہیں, چاند کی تاریخ پتہ چل جاتی ہے, 1 ذی الحجہ ہو جاتی ہے, یہ فوراً تیاری کرنے لگتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن حج آنے والا ہے. کہتے ہیں کہ اس سال تو حج ضروری ہے کیونکہ حج اکبر ہے, یہ جمعہ کے دن حج آ رہا ہے لہٰذا حج کرنا ضروری ہے. اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ حج اکبر کے لیے جا رہے ہیں جس کو وہ حج اکبر کہتے ہیں. یہ تو آپ دیکھیں کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ دراصل خیانت کر رہے ہیں, آپ جانے کے لیے آپ کو پرمیشن ہی نہیں ہے تو آپ بھلا کیسے جا سکتے؟ تو یہ تو آپ نے خیانت کر لی، یہ بے ایمانی ہوئی. اتنا بڑا نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں لیکن بے ایمانی کر کے جا رہے ہیں، کیا قابل قبول ہوگا بھلا؟ تو کوئی حج اکبر حج اکبر نہیں ہوتا، بس عام حج کوئی، یعنی جو ہر سال جو حج ہوتا ہے اسی کو حج اکبر کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عمرہ کے ساتھ اور دوسری چیزیں بھی شامل ہیں اس میں. اور عمرہ جو ہوتا ہے اس کو عرب کے لوگ حج اصغر کہا کرتے تھے، جس میں صرف عمرہ ہوتا تھا، منا مزدلفہ عرفات نہیں جاتے تھے. دوسری بات، حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ 10 تاریخ کو وہ لوگ دراصل حج اکبر کہتے تھے، حج اکبر کا دن. کیوں؟ کیونکہ 10 تاریخ کو آپ کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، کنکریاں مارنی ہیں، بال منڈوانے ہیں، طواف افادہ کرنا ہے، تو چونکہ اس میں حج کے بہت سارے مناسک ادا کیے جاتے ایک دن میں، اس لیے اس کو حج اکبر بھی کہا جاتا تھا اس دن کو. تو لہٰذا اسی دن اعلان کیا گیا. کہا جا رہا ہے کہ توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ، یا پھر اس ملک کو چھوڑنا چاہتے تو ملک چھوڑ دو. اب تمہارے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت ہے اسے تم ٹال نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر جو ذلت اور رسوائی مسلط ہوئی ہے تم اس سے بچ بھی نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ تم ابھی تک مسلسل اسلام کے خلاف ڈٹے رہے، لہذا اب تمہارا انجام تو یہ ہونا ہی ہے. تو اگر رہنا ہے عرب میں تو مسلمان بن کر رہو، ادروائز کیا کرو، یہاں سے نکل جاؤ. اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ بعض جو عرب قبیلے تھے تو صرف اس بنا پر مسلمان ہوئے تھے کہ ان کو عرب کے علاقوں سے نکلنا نہیں تھا، تو صرف نام کے لیے وہ ایمان لائے، اور اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ہی انہوں نے اسلام سے انکار کر دیا، یعنی مرتد ہو گئے. اس لیے ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جنگ کی تھی. تو اذن عام ہے ان کے خلاف، یا وہ لوگوں کے خلاف جو مشرکین تھے یا جو مسلمانوں کے خلاف سرگرمیوں میں ابھی تک لگے ہوئے تھے. إِلَّا الَّذِينَ آحَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے. یعنی یہ بات تقوی کے خلاف ہوگی کہ جنہوں نے تم سے کوئی عہد شکنی نہیں کی ہے تو ان سے تم وعدہ خلافی کرو. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ صرف وہی لوگ ہیں جو ہر حال میں تقوی پر قائم رہیں. تو ان کے ساتھ پھر معاہدہ ختم کرنا تھا جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، ادروائز جو صحیح لوگ تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور انہوں نے کوئی اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کی، تو ان کے خلاف پھر کوئی حرکت نہیں کی جائے گی. تو مسلمانوں کو بھی اس وعدے کو نبھانے کے لیے کہا گیا ہے اور ضروری قرار دیا گیا کہ جب سامنے والوں نے کوئی دشمنی کی ہی نہیں تو پھر ہم کو ان کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لم ينقصوكم کا لفظ آیا ہے یہاں پر، نقصہ کہتے ہیں کمی کرنے کو، ہم اردو میں بھی نقص کہتے ہیں تو عربی زبان میں نقص کہا جاتا ہے. تو ينقصوكم جنہوں نے کوئی، لم ينقصوكم جنہوں نے کوئی کمی نہیں کی، تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا وَقُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْسَدْ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہ کون سے مہینوں کی بات کی جا رہی ہے؟ محترم مہینوں کی، حرمت والے مہینوں کی بات کی جا رہی ہے. اور حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے وہ 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اب اعلان برات جب 10 ذوالحجہ کو کیا گیا تو اس اعتبار سے تو یہ 50 دن کی مہلت انہیں دی گئی. کیونکہ حرمت والے مہینہ کے گزرنے کے بعد مشرکین کو جو پکڑنے کی بات کی جا رہی ہے تو ذوالحجہ کے 20 دن سمجھے اور اگلے مہینے محرم کے 30 دن، تو 50 دن ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے یہاں اشہور حرم سے جو مراد لی ہے وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں بلکہ ذوالحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک کے 4 مہینے مراد لیے ہیں، یعنی ٹوٹل جو 4 مہینے ہوتے ہیں وہ 4 مہینے لیے ہیں. کیونکہ اب جب اعلان کیا گیا تھا اور مسلمانوں کو خود ہی تاکید کی گئی تھی کہ 4 مہینے کی ان کو مہلت دے دو، تو لہٰذا مسلمانوں کی طرف سے کیا ہوگا کہ اب ان مہینوں میں وہ جنگ نہیں کریں گے، لہٰذا اس لیے ان کو حرمت والے مہینے کہا گیا. اعلان برات کی روح سے ان 4 مہینوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. تو پھر یہ جو بات ہوتی ہے وہ صحیح بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ 4 مہینے کا ذکر تھا اور یہاں پر اشوری حرم سے مراد دراصل وہی 4 مہینے ہیں جو 10 تاریخ کے بعد سے پورے 4 مہینے ہوتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ 4 مہینے گزر جائیں تو پھر کیا کرو، مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. تب یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر بھی وہ روڈ پر گھوم پھر رہے ہوں یا ان کے اپنے گھروں میں ہوں ان کو پکڑو کھینچو مارو، کیونکہ اس آیت کو جتنا زیادہ یعنی غلط طریقے سے اس کو کوٹ کیا گیا ہے یقین جانیے کسی آیت کو نہیں کیا گیا ہوگا. اور بعض ممالک کی طرف سے تو یہ تقاضے آ رہے تھے کہ یہ آیتوں کو قرآن سے نعوذ باللہ نکال دیا جائے. بہت سارے نام نہاد مسلمان جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور دیکھا جائے تو غیر مسلموں کے آلے کار بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے تو اس کے اوپر ہڑتالیں بھی کی، احتجاج بھی کیے کہ یہ آیت قرآن سے نعوذ باللہ نکال دی جائے. بلکہ کچھ اسکولس کے سلیبس میں قرآن کی جو آیتیں تھیں کچھ مسلم ممالک میں، تو یہ آیتوں کو نکال دیا گیا سلیبس سے. تو یہاں پر دراصل آپ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے کہ جب ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تو پھر کیوں، اگر اللہ تعالیٰ کو مہلت نہ دینی ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ کو اسی طرح سے مروانا ہوتا ان کافروں کو، تو وہ 4 مہینے کی مہلت ہی نہ دیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ. پیچھے ہم پڑھ چکے نا بھی، وہی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دو، پھر ان کا معاہدہ ان کے منہ پر علل اعلان پھینک کر مارو کہ اگر انہوں نے معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے تو تم بھی علل اعلان جو ہے اعلان کر دو کہ تمہاری طرف سے معاہدہ ختم ہوا. چھپ کر تو وار کرنے سے تک منع کیا گیا، تو آپ مجھے بتائیے کہ کھینچ کر ایسا مارے کیسے جا سکتا ہے بھلا. اسلام تو ہمارا دین تو وہ دین ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کیا کرتے تھے کہ جب تم جنگ کے لیے جاؤ تو بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں کو نہ مارنا، کسی گرجا گھر کو، کوئی بھی ایسی جو جگہ ہے جس سے غیر مسلم کے لیے جو مقدس جگہ ہے، جو ان کی مذہبی جگہیں ہیں، اس پر حملہ نہ کرنا، اس کو نہ مسمار کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، آگ نہ لگانا، کسی عورت کی بے حرمتی یا بے عزتی نہ کرنا. تو ایسے جنگ کے قوانین تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے. خاص طور سے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو کہا جاتا ہے کہ خاص طور سے ان کی فوجیں کھڑی ہوئی تھیں نگرانی کرنے کے لیے کہ کوئی غیر مسلم کو کوئی مارتا تو نہیں. تو بغیر قتل و خون بہائے، قتل کیے، ان لوگوں نے اتنے پیسفلی بیت المقدس کو فتح کیا تھا کہ الٹا غیر مسلم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ صلاح الدین ہمارا آدمی ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. اتنا اس نے سپورٹ کیا تھا غیر مسلموں کو اللہ کے رسول کے انہیں احکامات کی روشنی میں. اور جب کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں نے مسلمانوں کو جب ان کے مسلمانوں پر انہوں نے حملہ کیا، بیت المقدس کو جب انہوں نے حاصل کیا عیسائیوں نے، تو یقین جانیے کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کی گلیوں میں آدھے آدھے پیروں تک مسلمانوں کی لاشیں اور خون بہ رہا تھا، اتنا زیادہ خون بہایا تھا مسلمانوں کا. تو یہ تو غیر مسلموں کا حال ہے جو آج اپنے آپ کو پیس کے علم بردار کہتے ہیں کہ ہم امن کے علم بردار ہیں. تو آپ دیکھیں ان کا حال کیا ہے، ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. تو مسلمانوں کو تو یہ اصول اور یہ تعلیمات دی گئی ہیں، تو یہ آیت کو دراصل غلط کوٹ کیا جاتا ہے، مس کوٹ کیا جاتا ہے، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا جاتا ہے. اس کے آگے پیچھے کی آیتوں کو دیکھا نہیں جاتا کہ پیچھے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. پیچھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ 4 مہینے کی مدت ہے. اب 4 مہینے کے بعد اب جب ظاہر سی بات ہے کہ جب ان سے کھلم کھلا کہہ دیا گیا کہ اب 4 مہینے تک تم یہاں نہ آنا، 4 مہینے کے بعد تم یہاں نہ رہنا، تب اس کے بعد تو جنگ ہی ہوگی نا. تو میدان جنگ میں تو پھر سب جائز ہے، کیونکہ میدان جنگ میں آپ دشمن کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ لو بھائی آ بھائی مجھے مارو، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پاسبل ہے آپ بتائیں؟ تو یہ حالت جنگ کی بات کی گئی ہے. غیر مسلم یہ آیت اتنا ان کو، یہ کوئی اور تو بات ان کو نہیں معلوم اسلام کی، لیکن یہ آیت ضرور غیر مسلموں کو معلوم ہوگی. کہتے ہیں اچھا تمہارے یہاں قرآن میں کیوں ایسا لکھا ہے کہ جہاں پکڑو مارو گھات میں رہو؟ تو یہ ایسے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، راستہ چلنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایون اسلام تو ہمیں تاکید کرتا ہے کہ اگر حالت جنگ میں، عین ایسی حالت میں کہ تم تلوار سونچ چکے تھے اس کے اوپر، یعنی تمہاری تلوار اس کے اوپر اب وار کرنے والی تھی، اور اگر ایسی حالت میں وہ کلمہ کہہ دیتا ہے، یا ایسی حالت میں وہ کہتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے کر چھوڑ دو، میں جنگ نہیں کروں گا، تو تمہارا اٹھا ہوا ہاتھ رک جانا چاہیے کہ اگر اس نے پناہ مانگی تو تم اس کو پناہ دے دو، اور اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو بس اس کے کلمے پر یعنی تم مطمئن ہو جاؤ، اس کے دل کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. آپ کو یاد ہوگا نا، پہلے بھی ہم وہ واقعہ پڑھ چکے ہیں اسامہ بن زید کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے سامنے میں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ حالت جنگ میں ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا، تو مجھے لگا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، اس کے باوجود میں نے اس کو قتل کر دیا. تو اللہ کے رسول اس بات پر ان کو اتنا افسوس ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ بار بار اللہ کے رسول کہتے رہے کہ اے اسامہ، تو نے اس کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، ایک مسلمان کو قتل کر دیا. تو کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ اللہ کے رسول خاموش ہو جائیں، کاش میں ابھی مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، یعنی بعد میں مسلمان ہوتا تاکہ مجھ سے یہ کام سرزد نہ ہوتا. تو اتنی تاکید کی گئی کہ تم تو حالت جنگ میں اتنا خیال رکھو. تو کہا گیا ان کو پھر جب تم نے اعلان کر دیا، اب اعلان کے بعد ان کی ذمہ داری کہ وہ اس کو نبھائیں، ادروائز پھر ان سے جنگ کی جائے گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دیں، اور نماز قائم کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں. پھر جب وہ یہ کام کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ کر لیے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. یعنی ان مشرکوں کو محض اسلام لانے کا اعلان یہ توبہ کرنا کافی نہیں، بلکہ اپنے دعوے کو درست ثابت کرنے کے لیے نماز بھی قائم کرنی پڑے گی اور زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی لوگ ظاہری طور پر ان تینوں شرائط کو پوری نہیں کرتے، تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی. اور اگر وہ، اب ان کے دل کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے، لیکن نماز قائم کرتے ہیں اور کلمہ انہوں نے کہہ دیا، تو اب وہ بری ہو گئے، یعنی اب مسلمان ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. تو یہاں پر جو کہا گیا کہ اب پھر جہاں وہ ملیں تو ان کو پکڑو مارو، تو یہ دراصل حالت جنگ کی بات کی جا رہی ہے، میدان جنگ کی بات کی جا رہی ہے. چار مہینے کی ان کو مدت دے دی گئی تھی، اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ پھر اب مسلمانوں سے پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. پھر اگر ایسی حالت میں وہ پناہ مانگتے ہیں، تو کہا گیا کہ اسے پھر قتل نہ کرو، بلکہ اسے اس کی حفاظت کرتے ہوئے جہاں وہ جانا چاہتا ہے اس کے مقام پر اس کو پہنچا دو. تو اتنی زیادہ احتیاط کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے، یعنی جو آیت نمبر 5 ہے، اسی کو سامنے رکھ کر ابو بکر صدیق نے آپس میں مشورہ کیا، اور بعض صحابہ اکرام کے نہ کہنے کے باوجود بھی انہوں نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کی، جہاد کیا، جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے یا ترک کرتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. کیونکہ اس میں آیا ہے نا کہ اب اگر کوئی شخص توبہ کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، تو پھر تمہارے لیے کوئی سبیل نہیں کہ تم ان کو زبردستی ان سے لڑو، ان کو چھوڑ دو پھر. تو اس لیے زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے اور نماز کا قائم کرنا بھی ضروری ہے. تو اسی لیے ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، تو میں ان سے ضرور، اللہ کی قسم، میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، یعنی نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے سے گریز کریں گے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے، تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے معمون تک یعنی جہاں حفاظت کا مقام ہے پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر پیچھے والی آیت تھی اور یہ والی آیت کو سامنے رکھ کر آپ خود فیصلہ کریے کہ اسلام جو اصول ہمیں دیتا ہے وہ ایسے کوئی اصول نہیں ہے کہ جس میں کسی کی حق تلفی کی جا رہی ہو۔ یہاں پر تو عین میدان جنگ میں بھی اگر کوئی پناہ طلب کرتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو امان دے دو، بلکہ اس کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو جہاں وہ محفوظ رہے۔ تو بھلا بتائیے کہ کسی کو پکڑ کر کیسے قتل کیا جا سکتا ہے راستوں میں؟ کیونکہ کوئی بھی غیر مسلم کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ آیت کا مطلب ہے کہ جہاں پر بھی راستے میں غیر مسلم جا رہا ہے پکڑو اور اس کو قتل کر دو، تو ایسا نہیں ہے۔ اب کیا آپ جواب دیں گے اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کرتا ہے؟ اس صورت میں آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ بالکل ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں دراصل یہ ان کو اعلان عام کر دیا گیا تھا کہ یہ 4 مہینے تمہارے لیے مہلت ہے، 4 مہینے کے بعد تم سے جنگ کی جائے گی۔ اب جب ان کو وارننگ دے دی گئی کہ تم ہمارے علاقے سے نکل جاؤ اور اس کے باوجود وہ نہیں نکل رہے، تو کیا ان کو پھر پکڑا نہیں جائے گا؟ کیا ان سے جنگ نہیں کی جائے گی؟ وہ تو کھلم کھلا سازشیں کرتے رہے مسلمانوں کے خلاف اور مسلمان کے ہاتھ باندھے بیٹھے رہے، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعلان کرنے کے بعد کی آیتیں ہیں اور یہ اس وقت کے لیے آیتیں تھیں، یعنی خاص طور سے بات کو آپ یاد رکھیں کہ یہ حکم صرف اس وقت مکہ والوں کے لیے یا آس پاس کے عرب قبائل کے لیے تھا۔ بعد میں یہ اصول ختم ہو گیا کیونکہ وہاں سے وہ عرب لوگ نکل گئے جو غیر مسلم تھے، یا وہ مسلمان بن گئے بھلے ہی نام کے خاطر بنے ہوں۔ اور عام لوگوں کے لیے اب جو جنگ کے اصول ہیں وہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیے ہیں اور خود قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جنگ کے اصول کیا ہیں، کہ کیا تم کو کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی بھی کسی پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کروایا، پہلے آپ خط بھیجتے تھے، اس کو اسلام کی دعوت دیتے یا اس سے کہتے کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہو تو تم ہمارے باج گزار بن کے رہو، یعنی جزیہ دو۔ پھر اگر وہ جزیہ نہ دیتا اور پھر بھی اسلام کے خلاف کارروائی کرتا رہتا تب اس کے خلاف کارروائی کی جاتی تھی۔ تو یہ طریقہ کار تھا، ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ کھینچ کر کسی کو بھی مارنا ہے۔ تو یہ خاص طور سے یہ والی آیتیں اس وقت مشرقین عرب کے لیے تھیں اصل میں، جن کو پہلے سے وارننگ دے دی گئی تھی کہ تم 4 مہینے میں عرب کا علاقہ خالی کر لو، تو یہ خاص ان کے لیے آیتیں تھیں۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اگر کوئی مشرقین میں سے تم سے پناہ مانگے تو کیا کرو؟ تم اس کو دے دو پناہ، اس کی بات مان لو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اس کو دین کی دعوت بھی پہنچا دو، اس کو کلمہ بھی بتا دو کہ اگر تم کلمہ پڑھ لیتے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے، اور پھر اس کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو علم نہیں رکھتی، یعنی اگر ہو سکتے کسی کو علم ہو جائے تو وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، اسلام قبول کر لے۔ تو لہٰذا ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو دین کا پیغام آخر کار پہنچا دیں، اس کو اسلام کے بارے میں بتا دیں تاکہ اگر اس کو ایمان لانا ہوا تو وہ ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو دوران جنگ میں بھی اگر کوئی دشمن تم سے درخواست کرے کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے امان دے کر اپنے یہاں آنے کا موقع دیں، اسے سمجھائیں، پھر اگر وہ قبول نہ کرے تو اسے اپنی حفاظت میں اس کے ٹھکانے تک واپس پہنچا دیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فقہ اسلامی میں ایسے شخص کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو امان لے کر دارالاسلام میں آئے اسے مستامن کہتے ہیں، یعنی جس کو امان دے دی گئی اب اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اب وہ مسلمانوں کی حفاظت اور ان کے ذمے ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ کتنی حفاظت اور کتنی کیسی باتیں بتائی گئیں اسلام میں کہ کس طرح سے اس کی مدد کی جائے گی، کس طرح سے اس کو محفوظ رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے آیتوں کو سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين۔ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون